السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. جنوبی افغانستان میں خودکش بم حملے میں ایک پارلیمانی امیدوار اپنے 9 حمایتیوں سمیت ہلاک ہو گئے ہیں. اور افغان امن مصالحت کے لیے امریکہ کی طرف سے تعینات کیے جانے والے نئے نمائندے ظالم خلیل زاد نے منگل کے روز ہمسایہ ملک پاکستان میں چوٹی کے عہدیداروں سے ملاقات کی ہے اور ان سے طالبان کو کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مدد پر بات چیت کی ہے. پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ حکومت بیل آؤٹ پیکج کے لیے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ملکی معیشت کو درپیش بحران کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. ان کے بقول پاکستان کو رواں سال بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے $8 ارب کی ضرورت ہے، اور اس ادائیگی کے لیے بین الاقوامی ادارے سے رجوع کرنا پڑا ہے. جبکہ منگل کو عالمی مالیاتی بینک نے کہا ہے کہ قرضوں کے سلسلے میں ابھی تک پاکستان نے رابطہ نہیں کیا ہے. اور پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف دبئی ٹیسٹ میں کھیل کے تیسرے دن کے اختتام پر 45 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے. اس سے قبل آسٹریلیا کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 202 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اس کے علاوہ دوسری اہم خبریں، شمالی کو یوکرین میں منگل کے روز فوجی ہتھیاروں کے ایک ڈیپو میں متعدد دھماکوں اور آگ لگنے کے واقعات کے بعد 12,000 افراد کو انخلا کے لیے کہا گیا ہے. امریکہ کے موسمی ماہرین کی پیشگوئی ہے کہ ہریکین مائیکل منگل کو دیر گئے ایک بڑے طوفان میں تبدیل ہو جائے گا، جبکہ یہ جنوب مشرقی ریاست فلوریڈا کی طرف خطرناک طریقے سے بڑھ رہا ہے. امریکہ نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سعودی صحافی کی گمشدگی کی تحقیقات میں تعاون کرے جن کے بارے میں ترک حکام کو شبہ ہے کہ انہیں استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں قتل کیا جا چکا ہے. معاشیات کے لیے اس سال کا نوبیل انعام 2 امریکی ماہرین نے جیت لیا ہے. یہ تھیں وہ 6 سرخیاں اور تفصیل چند لمحے بعد. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. جنوبی افغانستان میں خودکش بم حملے میں ایک پارلیمانی امیدوار اپنے 9 حمایتیوں سمیت جاں بحق ہو گئے ہیں. عہدیداروں نے بتایا ہے کہ حملہ آور نے جنوبی ہلمند صوبے کے دارالحکومت لشکر گاہ کے انتخابی مہم کے دفتر کو نشانہ بنایا. صوبائی پولیس کے ترجمان عبدالسلام افغان نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دھماکے میں کم از کم 15 افراد زخمی بھی ہوئے ہیں. انہوں نے مقتول امیدوار کا نام صالح محمد اچکزئی بتایا ہے، جو ولیسی جرگے سے ایوان زیریں کی نشست کے لیے انتخاب لڑ رہے تھے. حملے کے وقت مہم کا دفتر لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اس لیے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافے کا اندیشہ ہے. پیر کے روز طالبان نے باغی جنگجوؤں کو حکم دیا تھا کہ وہ انتخابی عمل روکنے کے لیے عہدیداروں اور افغان سیکیورٹی فورسز پر حملے کریں اور افغانستان بھر میں پولنگ اسٹیشنوں کو نشانہ بنائیں. اور افغان امن و مصالحت کے لیے امریکہ کی طرف سے تعینات کیے جانے والے نئے نمائندے ظالم خلیل زاد نے منگل کے روز ہمسایہ ملک پاکستان میں چوٹی کے عہدیداروں سے ملاقات کی ہے اور ان سے طالبان کو کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے مدد پر بات چیت کی ہے. پچھلے اتوار ہلاکت خیز افغان جنگ کے 17 سال مکمل ہو گئے ہیں. افغانستان میں سابق امریکی سفیر ظالم خلیل زاد کے پاکستان کی خارجہ سیکرٹری تہمینہ جنجوا کے ساتھ وفود کی سطح پر ملاقات ہوئی ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان محمد فیصل نے بتایا کہ دونوں وفود میں سیکیورٹی، دفاع اور سفارتی نمائندے شامل ہیں. انہوں نے بتایا کہ امریکی نمائندے نے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی. وزیر خارجہ نے افغان امن کے حصول میں پاکستان کی کوششوں کا اعادہ کیا. ظالم خلیل زاد متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر کا بھی دورہ کریں گے. پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا ہے کہ حکومت بیل آؤٹ پیکج کے لیے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ملکی معیشت کو درپیش بحران کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے. ان کے بقول پاکستان کو رواں سال بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے $8 ارب کی ضرورت ہے، اور اس ادائیگی کے لیے بین الاقوامی ادارے سے رجوع کرنا پڑا ہے. فواد چودھری کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حزب مخالف کی جماعتیں آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے فیصلے پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں. اور ادھر منگل کو عالمی مالیاتی بینک نے کہا ہے کہ قرضوں کے سلسلے میں ابھی تک پاکستان نے رابطہ نہیں کیا ہے. آئی ایم ایف کے ماہر معاشیات موریس آفٹفیلڈ نے کہا ہے کہ اب تک پاکستان نے کوئی رسمی درخواست نہیں کی ہے. آئی ایم ایف کا اجلاس بالی میں ہو رہا ہے. اور کرکٹ کے بارے میں یہ خبر ہے کہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم نے آسٹریلیا کے خلاف دبئی ٹیسٹ میں کھیل کے تیسرے دن کے اختتام پر 45 رنز بنائے تھے اور اس کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تھے. اس سے قبل آسٹریلیا کی ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 202 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلنے والے بلال آصف نے 36 رنز دے کر 6 وکٹیں حاصل کیں. محمد عباس نے 4 بلے بازوں کو آؤٹ کیا. آسٹریلیا کی جانب سے عثمان خواجہ 85 اور فنچ 62 رنز کے ساتھ نمایاں بلے باز رہے. پاکستان نے پہلی اننگز میں محمد حفیظ اور حارث سہیل کی سنچریوں کے باعث 482 رنز بنائے تھے. پاکستان کو آسٹریلیا پر مجموعی طور پر 325 رنز کی برتری حاصل ہے جبکہ 7 وکٹیں اس کی ابھی باقی ہیں. اور اب کچھ اور خبریں. شمالی یوکرین میں منگل کے روس فوجی ہتھیاروں کے ایک ڈیپو میں متعدد دھماکوں اور آگ لگنے کے واقعات کے بعد 12,000 افراد کو انخلا کے لیے کہا گیا ہے. یوکرین کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ پہلا دھماکہ اچنیا کے قریب ڈیپو میں دن کے وقت ہوا جس کے بعد متعدد دھماکے ہوئے. یہ علاقہ کیف کے شمال مشرق میں واقع ہے. امریکہ کے موسمی ماہرین کی پیشگوئی ہے کہ ہریکین مائیکل منگل کو دیر گئے ایک بڑے طوفان میں تبدیل ہو جائے گا جبکہ یہ جنوب مشرقی ریاست فلوریڈا کی طرف خطرناک راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں. مائیکل پہلے ہی میکسیکو اور کیوبا کو نقصان پہنچا چکا ہے. موسمی پیشگوئی کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اس طوفان کے باعث مغربی کیوبا میں 30 سینٹی میٹر تک بارشیں ہو سکتی ہیں اور جان لیوا سیلاب آ سکتے ہیں اور مٹی کے تودے گر سکتے ہیں. فلوریڈا کے گورنر رک اسکاٹ نے 35 کاؤنٹیز کے لیے ہنگامی نوعیت کا اعلان کر دیا ہے. امریکہ نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ سعودی صحافی کی گمشدگی کی تحقیقات میں تعاون کرے جن کے بارے میں ترک حکام کو شبہ ہے کہ انہیں استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں قتل کیا جا چکا ہے. امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے جمال خوشیگی کی زندگی اور ان کی گمشدگی کے بارے میں گردش کرنے والی افواہوں پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کے سینئر حکام اس معاملے پر سعودی حکومت سے بات کر رہے ہیں. پیر کو اپنے ایک بیان میں مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ امریکہ سعودی عرب کی حکومت سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جمال خوشیگی کی گمشدگی کی مکمل تحقیقات میں تعاون کرے. اس سے قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمال خوشیگی کی گمشدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے امید ظاہر کی تھی کہ یہ معمہ جلد حل ہو جائے گا. شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان نے پوپ فرانسس کو پیانگ یانگ کے دورے کی باقاعدہ دعوت دے دی ہے. جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کے ترجمان کم یو کیوم نے منگل کے روز اخباری نمائندوں کو بتایا کہ صدر مون 17 اکتوبر کو اپنے دورے میں پوپ کو شمالی کوریا کے لیڈر کا پیغام پہنچائیں گے. کم جونگ ان نے اس سال اپنے سفارتی تعلقات بہتر بنانے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں پوپ فرانسس کو دعوت نامہ اس کی تازہ ترین کڑی ہے. انہوں نے صدر مون کے ساتھ 3 سربراہ ملاقاتوں کے علاوہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ سنگاپور میں تاریخی سربراہ ملاقات کی تھی. امریکی سپریم کورٹ کے تازہ ترین جج بریٹ کیوینا نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہر کیس کو کھلے ذہن اور احترام کے ساتھ سنیں گے. وائٹ ہاؤس میں اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کی تقریب میں کیوینا نے امریکی عوام کو یقین دلایا کہ وہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ فیصلے کریں گے. سینٹ میں ان کی نامزدگی کی تصدیق کے عمل میں قوم شدت سے تقسیم ہو گئی تھی. یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں. جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں خبر دی کہ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی ایلچی ظالم خلیلزاد نے اسلام آباد میں پاکستان کے اعلی حکام سے ملاقات کی ہے. مبصرین کا خیال ہے کہ خصوصی ایلچی افغانستان میں امن لانے کے لیے متعلقہ فریقین سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ ارسال کی ہے محمد جلیل نے۔
امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت سفیر زلمے خلیلزاد منگل کو ایک وفد کے ہمراہ اسلام آباد پہنچے، جہاں انہوں نے پاکستان کی سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا سے ملاقات کی، اور بعد ازاں انہوں نے پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی سے بھی ملاقات کی۔ زلمے خلیلزاد اسلام آباد کے دورے سے پہلے کابل کا دورہ کر چکے ہیں، جہاں انہوں نے افغان قیادت سے افغان امن و مساہلت کے معاملے پر بات چیت کی۔ افغانستان میں قیام کے دوران زلمے خلیلزاد نے افغان صدر اشرف غنی، چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق سفیر زلمے خلیلزاد سے ملاقات میں افغانستان میں امن و مساہلت کے معاملے پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اسلام آباد افغان تنازع کے پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں قیام امن کے لیے امریکہ کی کوششوں کا خیر مقدم کرتا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سفیر زلمے خلیلزاد کا یہ دورہ افغانستان میں امن و مساہلت کے لیے اور طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی کوششوں کے حوالے سے اہم ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے سلامتی امور کے تجزیہ کار اور پاکستان کی فوج کے سابق بریگیڈیئر سعد محمد نے منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے اعلیٰ سفارتکار زلمے خلیلزاد افغانستان کی زبان اور ثقافت اور خطے کی صورتحال سے بخوبی آگاہ ہیں، اور افغانستان میں امن و مساہلت کی کوششوں کو آگے بڑھانے میں ان کا کردار اہم ہو سکتا ہے۔
وہ امریکہ کے سفیر بھی افغانستان میں رہ چکے ہیں اور وہ کافی معلومات رکھتے ہیں، اور ان کا جو افغان جو داخلی صورتحال ہے اس کے اوپر ان کا کافی عبور ہے۔ پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے بحیثیت ایک افغانستان میں سفیر ہونے کے پاکستان کے ساتھ بھی ان کا ایک رابطہ رہا، تو میرے خیال میں ایک موضوع آدمی ہے اور وہ سمجھتے بھی ہیں کس طرح بات چیت کی جائے، وہ زبان بھی سمجھتے ہیں، تو اگر بات چیت ہوئی تو وہ مطلب ہے کہ پشتو میں یا فارسی میں بات چیت ہو سکتی ہے، اس سے کافی مسائل جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔
پاکستان کے دورے کے بعد زلمے خلیلزاد سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور قطر بھی جائیں گے۔ امریکہ کا محکمہ خارجہ یہ کہہ چکا ہے کہ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے خلیلزاد کے مشن کا مقصد طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کی امریکی کوششوں کو مربوط کرنے کا حصہ ہے، اور وہ یہ کام افغان حکومت اور دیگر سٹیک ہولڈر کے ساتھ قریبی رابطے میں رہ کر کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ اس بات کے لیے کوشاں ہیں کہ مذاکرات کے ذریعے افغان تنازع کا تصفیہ تلاش کیا جائے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان میں صحافت پر سینسرشپ، غیر اعلانیہ برطرفیوں اور اشتہارات کی بندش کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹس کی اپیل پر ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے کیے گئے ہیں۔ مزید تفصیلات دے رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اپنی اس رپورٹ میں۔
اسلام آباد میں پی ایف یو جی کے زیر اہتمام ایک بڑی ریلی نیشنل پریس کلب اسلام آباد سے شروع ہوئی اور ایکسپریس چوک پہنچی۔ ریلی میں راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ اور دیگر جماعتوں کے صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پی ایف یو جی کے صدر افضل بٹ نے کہا کہ اس وقت اخبارات پر غیر اعلانیہ سینسرشپ کی جا رہی ہے، جبکہ اشتہارات نہ ہونے کی وجہ سے کئی اداروں سے ملازمین کو فارغ کیے جانے کی اطلاعات ہیں۔
روزگاری کا ایک سیلاب ہے کہ اب تمام اخبارات نے مالی پرابلم کی وجہ سے چار چار پیج کم کر دیے ہیں، اور تقریباً شاید ہی کوئی ایسا ادارہ ہو کہ جہاں پر کوئی لسٹیں نہ بن رہی ہوں، اس کو روکنا ہے۔ دوسرا، بہت سے ٹی وی چینل اور اخبارات ایسے ہیں جو تین تین چار چار ماہ تک تنخواہیں نہیں دے رہے، ان کی تنخواہوں کا ہم نے کس طرح ریگولر کرنا ہے؟
نیشنل پریس کلب کے جنرل سیکرٹری شکیل انجم نے کہا کہ اس وقت میڈیا انڈسٹری شدید مشکلات کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت سینسرشپ ہر ادارہ فیس کر رہا ہے۔
ایسی غیر محفوظ سینسرشپ ہے جس کو ہر جرنلسٹ فیس کر رہا ہے اور ہر ادارہ فیس کر رہا ہے۔
پاکستان میں میڈیا پر پابندیاں نئی بات نہیں، ماضی میں بھی ایسی ہی پابندیاں لگائی جا چکی ہیں جن پر صحافیوں نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ صحافی عابد عباسی نے کہا کہ نئی حکومت جو رویہ اختیار کر رہی ہے اس کی وجہ سے صحافیوں کی معاشی مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اخبارات اور ٹی وی پر سیلف سینسرشپ کی وجہ نادیدہ ہاتھ ہے، جس کی وجہ سے تمام میڈیا دباؤ کا شکار ہے۔
دوسری جانب ہم سیلف سینسرشپ ایک ایسی ہے جس پر ایسا ہاتھ پیچھے ہمیں دکھتا ہے جو ٹی وی چینلز کو اور اخبارات کو ایسی ڈائریکشن دے رہا ہے جس کے بجائے باعث آزادی صحافت ہمیں پاکستان کے اندر اس کا گلا گھونٹتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہم اس کے خلاف آج سراپا احتجاج ہیں۔
حالیہ دنوں میں صحافیوں کے خلاف مختلف حکومتی اداروں کی جانب سے شدید دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی ایشیا پیسیفک ٹیم 7 اکتوبر سے پاکستان کے 12 روزہ دورے پر اسلام آباد میں ہے، جہاں وہ وزارت خزانہ اور داخلہ کے عہدیداروں کے ساتھ ملاقاتوں کے علاوہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ، سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کا بھی دورہ کرے گی۔ ٹیم اس دورے میں یہ جائزہ لے گی کہ آیا پاکستان کی حکومت منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی معاونت کے امکانات کو روکنے کے لیے بین الاقوامی ادارے کی طرف سے تجویز کردہ اقدامات کی روشنی میں قوانین اور ضابطوں میں ترامیم کر رہی ہے یا نہیں۔ تفصیلات بیان کر رہے ہیں ہمارے ساتھی اسد حسن۔
وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی اور تحقیقاتی صحافیوں کی بین الاقوامی تنظیم انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹیگیٹو جرنلسٹ کے پاکستان میں نمائندے عامر لطیف نے کہا کہ موجودہ حکومت نے اپنے پہلے 40 دنوں میں، اس سے قبل نگران حکومت نے 2 ماہ میں، اور اس سے بھی پہلے مسلم لیگ نواز کی حکومت نے ملک کا نام گرے لسٹ میں آنے کے بعد کئی ایک اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔
میجر جو ایشو تھا وہ منی لانڈرنگ کا تھا، یعنی جو پیسے باہر بھیجے جاتے تھے اور وہاں سے اور پاکستان میں جو انٹرنل ٹرانسفر ڈالرز کے حساب سے اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی جو بائنگ اور سیلنگ تھی اس پہ کوئی چیک نہیں تھا، یعنی کوئی بھی آدمی جائے $10,000 لے کے جائے اور بڑے آرام سے وہ کیش کروا لے، یا وہ $10,000 لے کے جائے اور $10,000 وہ لے کے آ جائے۔ اب یہ کیا گیا ہے، نئی اس ایف ٹی ایف کے جو شرط تھی اس کے بعد یہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے کہ اگر آپ $500 سے زیادہ رقم لے کے جائیں گے تو آپ کو اپنے شناختی کارڈ کی کاپی جو ہے وہ ہر صورت میں وہاں پہ جمع کرانی ہوگی۔ اسی طرح جو دوسری ایک اور قدم انہوں نے اٹھایا ہے وہ یہ اٹھایا ہے کہ اگر آپ کوئی ڈالر اکاؤنٹ مینٹین کرتے ہیں تو اگر آپ ایکٹیو ٹیکس پیئر نہیں ہے، یعنی ایف بی آر میں آپ کا ایکٹیو ٹیکس پیئنگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ایکٹیو نہیں ہے، تو آپ اس اکاؤنٹ میں باہر سے تو رقم آپ کے پاس آ سکتی ہے بیکاز یو آر ورکنگ فار سم آرگنائزیشن یا کیا وہ بھی ساری چیزیں ہیں، تو وہ چیزیں تو آپ کے اس میں آ سکتی ہیں، لیکن آپ انٹرنلی اس بینک اکاؤنٹ میں لوکلی کوئی چیز کیش کی حیثیت سے جا کے جمع نہیں کروا سکتے۔
عامر لطیف کہتے ہیں کہ مشتبہ شدت پسند تنظیموں پر پابندی لگائی جا رہی ہے
کہ جو سسپیشیس، یعنی جس کے اوپر ایف ٹی ایف نے ان کو کہا ہے کہ یہ آرگنائزیشن سسپیشیس ہے، سسپیکٹڈ ہے کہ یہ ٹیرر فائنانس کرتی ہیں، ان میں سے کچھ کو، ایک جو میرے علم میں ہے اس کو تو کوئی الرحمان نامی ایک جس کا نام دیا گیا تھا اس کو حال ہی میں بین کیا گیا ہے، اور مزید کچھ جو چیزیں ہیں ان کو بین کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔
تاہم وہ اب بھی پورے اعتماد نہیں ہے کہ یہ اقدامات پاکستان کو آئندہ درجہ بندی میں گرے لسٹ سے باہر نکالنے میں مددگار ہوں گے۔
میرے ذاتی خیال یہ ہے کہ 50-50 چانسز ہے، میں 50-50 اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اقدامات ضرور حکومت نے کیے ہیں، بٹ آپ کو پتا ہے کہ جو ویسٹرن ورلڈ ہے اس کا جو سب سے بڑا اعتراض ہے وہ آتا ہے جو کہ جماعت الدعویٰ یا آپ قسم سمجھے کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن اور اسی طرح کی جو آرگنائزیشن جن کے بارے میں ایک عام تاثر ہے کہ یو نو دے آر دا ملٹری بیک، ان کے خلاف کیا مطلب وہ مطمئن کر پاتے ہیں؟ اگر وہ ایف اے ٹی ایف کا اس حوالے سے مطمئن کر پائے تو پھر میں کہوں گا کہ یہ یقیناً اس میں گرے لسٹ سے نکل جائیں گے۔
اویس توحید اسلام آباد میں مقیم سینئر صحافی اور تجزیہ کار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان گرے لسٹ سے نیچے جانا برداشت نہیں کر سکتا۔
ہماری اطلاعات ہیں یہ کہ پاکستان نے اپنے طور پر جو بہت ساری لاس تھے اینٹی منی لانڈرنگ کے، پھر کس طریقے سے حوالہ اور ہنڈی جو یہاں پر بہت ہی ریمپنٹ تھا، یہاں پر آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ بہت زیادہ کوئی ریگولیشن نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ گرے لسٹ سے اگر وہ بلیک ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی جو گرتی ہوئی جو معیشت ہے، جو معاشی، وہ تو ایک بدترین معاشی بحران میں تبدیل ہو جائے۔
اویس توحید بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری اور پاکستان کی ریاست کے درمیان بد اعتمادی کی وجہ کالعدم تنظیمیں ہیں۔
تو کس طریقے سے کالعدم تنظیمیں نام تبدیل کر کے جو ہے وہ آپریٹ کر رہی تھیں، اس پہ بہت تشویش تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی۔
تجزیہ کار پاکستان کے گرے لسٹ سے نکلنے کے بارے میں کافی حد تک پر اعتماد ہیں، مگر بہت سی مشکلات کے سبب حتمی رائے دینے سے گریزاں ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی نے سعودی عرب سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ معروف جلہ وطن صحافی جمال خوشیگی کی زندہ ہونے کی ثبوت فراہم کرے۔ ترکی نے دعویٰ کیا تھا کہ مذکورہ صحافی کو استنبول میں واقع سعودی قونصل خانے میں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ جمال خوشیگی واشنگٹن پوسٹ اخبار میں ایک کالم نگار کی حیثیت سے ملازمت شروع کرنے سے پہلے ایک ترک خاتون کے ساتھ شادی کے تصدیق نامے کے لیے استنبول میں سعودی قونصل خانے گئے تھے، تاہم اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے نمائندے ہینری ریجول کی رپورٹ کے مطابق اس واقعے سے سعودی عرب اور ترکی کے درمیان سفارتی کشیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں شبیر جیلانی.
سعودی عرب کے معروف صحافی جمال خشوگی کی استنبول میں گمشدگی کے ایک ہفتے بعد بھی یہ سوال گردش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سعودی قونصل خانے کے اندر کیا ہوا اور اب وہ کہاں ہیں. ان کے دوستوں اور حمایت کرنے والوں نے پیر کے روز سعودی قونصل خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ بھی کیا. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے خشوگی کو اپنا ذاتی دوست قرار دیا ہے. انہوں نے ہنگری کے دورے کے دوران پیر کے روز سعودی عرب سے یہ ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ کیا کہ خشوگی واقعی زندہ ہیں. انہوں نے کہا سعودی قونصلیٹ کے اہلکار محض یہ کہنے سے بچ نہیں سکتے کہ وہ قونصلیٹ سے چلے گئے تھے. متعلقہ حکام کو اپنے دعوے کا ثبوت فراہم کرنا ہوگا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ان کی گمشدگی پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس وقت کوئی نہیں جانتا کہ خشوگی کہاں ہیں. ان کے بارے میں مختلف طرح کی افواہیں گردش کر رہی ہیں اور مجھے یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے. خشوگی 2 اکتوبر کو سعودی قونصل خانہ گئے تھے تاکہ وہ اپنی ترک منگیتر کے ساتھ شادی سے متعلق قانونی دستاویزات مکمل کر سکیں. ان کی منگیتر باہر انتظار کر رہی تھیں اور ان کے واپس نہ آنے پر وہ پریشان ہو گئیں. ترکی کے تحقیقی اہلکاروں کا خیال ہے کہ خشوگی کو قونصلیٹ کے اندر ہلاک کر دیا گیا اور ان کی لاش کو سفارتی گاڑیوں کے ذریعے باہر بھیج دیا گیا. پولیس نے اس سلسلے میں فورنزک تفتیش کی درخواست کی ہے. تاہم سعودی قونصل خانے کا کہنا ہے کہ اسے اس بات کا علم نہیں ہے کہ خشوگی کہاں ہیں. استنبول میں سعودی قونصل جنرل محمد العطائبی کہتے ہیں قونصلیٹ اور سفارت خانہ انہیں تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ہمیں ان کے اس کیس کے بارے میں پریشانی ہے. انٹیلیجنس اہلکار خشوگی کی گمشدگی کے وقت سے استنبول ایئرپورٹ پر سعودی اہلکاروں کی آمد کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں. امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ ترکی کے دعوے کی تصدیق نہیں کر سکتا, تاہم وہ اس معاملے پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہے. شبیر جیلانی, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی سپریم کورٹ کے تازہ ترین رکن بریٹ کیوینو سینٹ میں اپنی نامزدگی کی تصدیق کے اس مرحلے کے بعد, جس نے امریکی قوم میں ایک تلخ تفریق پیدا کر دی تھی, عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ ہر مقدمے کی سماعت احترام اور کھلے ذہن کے ساتھ کریں گے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں شہناز عزیز.
کیوینوف نے وائٹ ہاؤس میں حلف برداری کی رسمی تقریب کے بعد اپنے ان عزائم کے بارے میں بات کی.
Every American can be assured that I'll be an independent and impartial justice devoted to equal justice under law.
وہ کہہ رہے ہیں ہر امریکی اس بارے میں پر یقین ہو سکتا ہے کہ میں قانون کے تحت مساوی انصاف کی پاسداری کرنے والا ایک آزاد اور غیر جانبدار جج ہوں گا. سامعین, عدالتوں کے غیر جانبدار تجزیہ کاروں نے پیش گوئی کی ہے کہ کیوینوف کا جھکاؤ امکانی طور پر قانون کی ایک زیادہ قدامت پسند توجیہ کی طرف ہوگا, جس کے نتیجے میں سپریم کورٹ میں دائیں بازو کی جانب جھکاؤ رکھنے والوں کو 4-5 کی ٹھوس برتری حاصل ہو جائے گی. کیوینوف کی حلف برداری کی رسمی تقریب سے پہلے صدر ٹرمپ نے ان الزامات کے حوالے سے ان سے اور ان کے خاندان سے معافی مانگی جو ہائی اسکول کے زمانے میں کیوینوف کی ایک لڑکی کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی سے متعلق تھے. کیوینوف نے کرسٹین فورڈ کے عائد کردہ ان الزامات کی تردید کی تھی. کرسٹین اب کیلیفورنیا کی ایک یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں. صدر ٹرمپ کے الفاظ تھے,
On behalf of our nation, I want to apologize to Brett and the entire Kavanaugh family for the terrible pain and suffering you have been forced to endure. You, sir, under historic scrutiny, were proven innocent.
کہہ رہے ہیں پوری قوم کی طرف سے میں بریٹ اور پورے کیوینوف خاندان سے اس ہولناک تکلیف اور دشواری کے لیے معافی مانگنا چاہتا ہوں جو برداشت کرنے پر آپ کو مجبور ہونا پڑا. سر, اس تاریخی نوعیت کی چھان بین کے تحت آپ بے قصور ثابت ہوئے. یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے. تاہم حقیقت یہ ہے کہ ان الزامات کے بارے میں ایف بی آئی کی تفتیش فوجداری یعنی کرمنل انویسٹیگیشن نہیں تھی, اور اس کی رپورٹ میں مجرم یا بے گناہ ہونے کے بارے میں کوئی نتیجہ پیش نہیں کیا گیا. کیوینوف نے ہفتے کے روز سینٹ میں بہت کم فرق سے یعنی 48 کے مقابلے میں 50 ووٹوں سے سپریم کورٹ کی بینچ کے لیے اپنی تاحیات نامزدگی کی توثیق کے فوراً بعد باضابطہ حلف اٹھایا تھا۔ پیر کی شام کو وائٹ ہاؤس کی تقریب سے چند گھنٹے پہلے ٹرمپ نے حزب مخالف کے ڈیموکریٹس پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ ابھی سے کیونوف کو بینچ سے ہٹانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اسی حوالے سے ہماری نامہ نگار مائیکل براؤن کا کہنا ہے کہ اس عمل نے کیوینا کے لبرل حامیوں اور قدامت پسند مخالفین دونوں میں یکساں تحریک پیدا کی ہے۔ اس رپورٹ کے ساتھ بھی ہماری ساتھی شہناز عزیز۔
سمین، جج کیونوف کی توثیق ایک ایسا عمل تھا جو افراتفری اور بدامنی پر شروع ہوا۔
And we believe this hearing should be postponed.
I know this is an exciting day for all of you.
اور جس نے ہفتوں کے احتجاج کو جنم دیا۔
Chairman, if we cannot be recognized, I move to adjourn.
The American people.
جو کیونوف کی امریکہ کے سپریم کورٹ کے نئے جج کی حیثیت سے حلف برداری پر منتج ہوا۔ دونوں ہی پارٹیوں کے سینیٹرز نے جو کچھ انہوں نے دیکھا اس پر مایوسی اور برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ریپبلکن سینیٹر چک گریسلی نے کہا،
This started downhill very quickly. The downhill slope that Schumer's put us on is really dealing with a demolition
derby. وہ کہہ رہے ہیں اس معاملے نے کسی ڈیمولیشن ڈربی کی طرح بڑی تیزی سے نیچے گرنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف ڈیموکریٹ سینیٹر کوری بکر کا کہنا تھا،
This body has had a test and we are failing that test.
ان کا کہنا ہے کہ اس ادارے کو ایک آزمائش درپیش تھی اور ہم اس ٹیسٹ میں ناکام ہو رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے اس کے نتیجے کو سراہا اور نومبر میں ہونے والے انتخابات میں ریپبلکنز کی کامیابی کی پیش گوئی کی۔ ان کے الفاظ،
The only reason to vote Democrat is if you're tired of winning, right? Tired of winning. We want to win, win, win.
وہ کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹس کو ووٹ دینے کی وجہ صرف یہ ہو سکتی ہے کہ آپ جیتنے سے تھک گئے ہوں۔ ٹھیک ہے، ہم جیتنا چاہتے ہیں، کامیابی کامیابی۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ اسی اثنا میں ڈیموکریٹس کا ان سب کے لیے ایک واضح پیغام تھا جو کیونوف کی مخالفت میں کھڑے ہوئے تھے۔ اقلیتی لیڈر چک شومر نے کہا،
So to Americans, the so many millions who are outraged by what happened here, there's one answer, vote. If you believe the Supreme Court should uphold women's rights,
وہ کہہ رہے ہیں ان تمام امریکیوں کے لیے، ان لاکھوں امریکیوں کے لیے جو یہاں ہونے والے واقعات پر برہم ہیں، صرف ایک جواب ہے اور وہ ہے ووٹ۔ اگر آپ اس پر یقین رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو عورتوں کے حقوق کو برقرار رکھنا چاہیے تو ووٹ دیجیے۔ واشنگٹن اور دوسرے بڑے شہروں میں ہونے والے پرجوش مظاہروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک ووٹرز متحرک ہیں، تاہم پولنگ کے اعداد و شمار سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ریپبلکن انتخابی حلقوں میں بھی ایک ایسے وقت میں تحریک موجود تھی جب کیونوف جنسی زیادتی کے الزامات کے خلاف لڑ رہے تھے۔ ریپبلکن اکثریتی لیڈر سینیٹر مچ مکونل کہتے ہیں،
Our base is fired up. We finally discovered the one thing that would fire up the Republican base and we didn't think of it, the other side.
وہ کہہ رہے ہیں ہمارے ریپبلکن ووٹرز میں ولولہ پیدا ہوا ہے، آخری کار ہمیں ایک ایسی چیز کا پتہ چلا ہے جو ریپبلکن بیس میں توانائی پیدا کرے گی اور اس بارے میں ہم نے نہیں سوچا تھا، ایسا دوسرے فریق نے کیا ہے۔ سامعین، توثیق کے عمل نے جنسی بدسلوکی کے معاملے پر ایک قومی ڈائیلاگ کو جنم دیا جس کے لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی بازگشت وسط مدتی انتخابات کے بعد بھی عرصے تک سنائی دے گی۔ ڈیموکریٹ سینیٹر ایمی کلوباکر کہتی ہیں،
The American people learned something and they are speaking out because the times are changing.
وہ کہہ رہی ہیں امریکہ کے عوام نے کچھ سیکھا ہے اور وہ اس بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ وقت بدل رہا ہے۔ دیگر اس پر زور دیتے ہیں کہ امریکہ کے ادارے اس طوفان سے بحال ہو جائیں گے۔ ایک بار پھر ایوان کے اکثریتی لیڈر ریپبلکن سینیٹر مچ میکونل کے الفاظ،
The Senate and the country will get past this. We always do.
وہ کہہ رہے ہیں سینٹ اور ملک اس سے آگے بڑھ جائیں گے، ہم نے ہمیشہ ایسا کیا ہے۔ جج کیونوف متوقع طور پر سپریم کورٹ میں ایک قدامت پسند اکثریت کو تقویت پہنچائیں گے، ایک ایسا ادارہ جس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سیاسی اختلافات سے بالا تر ہے۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس نہ بلائے جانے پر احتجاج کی دھمکی دی ہے۔ تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ نون لیگ کے لیے ابھی احتجاج کے مواقع سازگار نہیں ہیں۔ لاہور سے کنور ضیاء الرحمان کی رپورٹ۔
پاکستان مسلم لیگ نون نے 10 اکتوبر تک قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی کے اجلاس نہ بلائے جانے کی صورت میں دونوں اسمبلیوں کے باہر اجلاس منعقد کرنے کی دھمکی دی ہے۔ اس بات کا فیصلہ پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت پاکستان مسلم لیگ نون کے تاحیات قائد اور سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف نے کی۔ اطلاعات کے مطابق سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس میں نواز شریف نے اپنے چھوٹے بھائی شہباز شریف کی گرفتاری، اتوار کے روز وزیر اعظم عمران خان کی پریس کانفرنس اور 14 اکتوبر کو ہونے والے ضمنی انتخاب بات سے متعلق صلاح مشورے کیے۔ اجلاس کے بعد ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کی جانب سے رکن قومی اسمبلی رانا ثناء اللہ نے کہا کہ سی سی کے چند ارکان نے نواز شریف کو سڑکوں پر احتجاج کا مشورہ دیا ہے، جبکہ بعض نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا پہلے مرحلے میں احتجاج اسمبلیوں کے اندر کیا جائے۔
دونوں اسمبلیوں، نیشنل اسمبلی کا اور پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے ریکوزیشن جو ہے وہ کیا جا چکا ہے۔ اگر قومی اسمبلی کا، پنجاب اسمبلی کا اجلاس ریکوزیشن نہ کیا گیا تو بدھ سے دونوں اسمبلیوں کے اجلاس، نیشنل اسمبلی کا اجلاس پارلیمنٹ بلڈنگ کے باہر اور صوبائی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی بلڈنگ کے باہر اپوزیشن جو ہے وہ منعقد کرے گی، اور وہاں پہ اس انتقامی کاروائی سمیت موجودہ حکومت کی جو عوام دشمن کاروائیاں ہیں، جن کی وجہ سے عوام کو مہنگائی کے کا شکار کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے دون تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ احتجاج کیا جائے گا۔
نواز شریف کیا دوبارہ احتجاجی سیاست شروع کرنا چاہتے ہیں؟ اس سوال پر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائے سمجھتے ہیں کہ یہ موسم نون لیگ کے لیے اچھا نہیں اور نواز شریف کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں۔ تجزیہ کار سلمان غنی کے مطابق بظاہر نون لیگ اور دیگر سیاسی جماعتیں اس وقت حکومت کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کرنا چاہتی، بلکہ وہ حکومت کو وقت دینا چاہتی ہیں، لیکن حکومت خود انہیں مجبور کر رہی ہے کہ اس کے خلاف احتجاج شروع کیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کی نیب میں گرفتاری پر قومی اسمبلی اور پنجاب اسمبلی میں اجلاس بلائے جانے پر ریکوزیشن جمع کرا رکھی ہے۔ ذرائع پنجاب اسمبلی کے مطابق سپیکر پنجاب اسمبلی چوہدری پرویز الہی نے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر بلائے جانے والے اجلاس پر لال جھنڈی دکھا دی ہے۔ قمر ضیاء الرحمان، وی او اے اردو، لاہور۔
پاکستان کے وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا ہے کہ حکومت بیل آؤٹ پیکج کے لیے عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن ملکی معیشت کو درپیش بحران کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ اور منگل کو عالمی مالیاتی بینک نے کہا ہے کہ قرضوں کے سلسلے میں ابھی تک پاکستان نے رابطہ نہیں کیا ہے۔ آئی ایم ایف کے ماہر معاشیات موریس آبسٹفیلڈ نے کہا ہے کہ اب تک پاکستان نے کوئی رسمی درخواست نہیں کی ہے۔ آئی ایم ایف کا اجلاس بالی میں ہو رہا ہے۔ تاہم پاکستان کے حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ حکومت کا یہ اقدام وزیراعظم عمران خان کے انتخابات سے پہلے دیے گئے بیانات کے برعکس ہے، جس میں انتخابات سے پہلے وہ متعدد بار یہ کہتے تھے کہ وہ اقتدار میں آئے تو کسی صورت عالمی مالیاتی ادارے سے رجوع نہیں کریں گے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
فواد چوہدری کا یہ بیان ایک ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حزب مخالف کی جماعتیں آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے فیصلے پر حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ حزب اختلاف کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے انتخابات سے پہلے بارہا یہ کہا تھا کہ اگر وہ اقتدار میں آئے تو کسی صورت آئی ایم ایف سے رجوع نہیں کریں گے۔ فواد چوہدری نے منگل کو صحافیوں سے گفتگو میں حزب اختلاف کی تنقید کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آئی ایم ایف کے پاس جانا ہماری پالیسی نہیں تھی اور حکومت چاہتی ہے کہ پاکستان کے اندرونی وسائل سے ہی معاملات چلا سکیں۔
اس وقت ہمارا جو ایکسپورٹ کور ہے وہ صرف 1.5 مہینے کا رہ گیا ہے، یعنی اگر ہمارے پاس جو وسائل ہیں، جو ہمارا اس وقت جو فورن ریزروز ہیں، وہ صرف 1.5 مہینے کے، ایک مہینہ 6 دن کے اگر آپ دیکھیں تو وہ تقریباً ہمارے پاس 1 مہینہ 16 دن کا جو ریزرو ہے وہ رہ گیا ہے۔ جو اس وقت ہماری اس سال کی جو ٹوٹل فائنینشیل ریکوائرمنٹ ہے وہ $28 ارب ہے۔ اس سال $8 ارب ہم نے پیسہ واپس کرنا ہے ڈیٹ کے اوپر۔
پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر کی قیادت میں پاکستانی وفد آئی ایم ایف کے حکام سے بات چیت کے لیے ملائیشیا میں ہے، جہاں وہ عالمی مالیاتی ادارے کے حکام سے پاکستان کے لیے بیل آؤٹ پیکج پر بات کرے گا۔ حکومت کی طرف سے آئی ایم ایف سے مزید قرض لینے کا اعلان ایسے وقت سامنے آیا ہے جب حال ہی میں بین الاقوامی مالیاتی ادارے کے ایک اعلی سطحی وفد نے پاکستان کا دورہ کیا ہے۔ اس دورے کے متعلق پاکستانی حکام کا موقف تھا کہ آئی ایم ایف کے وفد کا یہ معمول کا دورہ تھا جس کا تعلق کسی نئے قرض کی درخواست سے نہیں تھا۔ حکومت کے آئی ایم ایف سے مزید قرض لینے کے فیصلے پر پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیٹر مصدق ملک کا کہنا ہے کہ حال ہی میں حکومت نے بجلی اور گیس کے نرخ بڑھانے کے ساتھ ساتھ بلا واسطہ اور بالواسطہ ٹیکسوں کی شرح میں بھی اضافہ کیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت پہلے سے آئی ایم ایف کے ساتھ کسی ممکنہ بیل آؤٹ پیکج پر بات چیت کر رہی تھی۔ منگل کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں مصدق ملک نے کہا،
یہ جو انہوں نے بجلی کے نرخ بڑھائے ہیں، یہ جو انہوں نے گیس کی قیمت بڑھائی ہے، جو انہوں نے اضافی ٹیکسز لگائے ہیں، ان ڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہیں، کیوں لگائیں؟ وجہ سے لگائیں کہ یہ پہلے سے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے تھے۔
پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ کا کہنا ہے کہ اقتصادی ماہرین مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ اقتصادی مشکلات سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے پاس صفائے آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہے،
لیکن یہ اپنی انا تھی یا ایک گورننس کا ان کا فقدان ہے، وہ تھا، انہوں نے انسرٹنٹی جو ہے قائم رکھی اور اس سے بھی بہت نقصان ہوا ہے ملک کو۔
گزشتہ روز پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر نے ایک ویڈیو پیغام میں کہا تھا کہ آئی ایم ایف سے مذاکرات کا مقصد معاشی بحالی کا مستحکم پروگرام وضع کرنا ہے جس کے ذریعے معاشی بحران پر قابو پایا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ایک ایسا پیکج تیار کیا جائے گا جس کا کم آمدنی والے لوگوں پر کم سے کم اثر پڑے گا، اور ان کے بقول اصل بوجھ صرف مالدار شہریوں کے کاندھوں پر ہی ڈالا جائے گا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے اقتصادی بحران کے خاتمے کے لیے ایک مرتبہ پھر آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے فیصلے کے اعلان کے بعد ڈالر کے مقابلے میں پاکستانی روپے کی قدر میں ریکارڈ کمی آئی ہے اور ڈالر 134 سے 136 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسلام آباد سے سارا حسن کی رپورٹ۔
پاکستان میں اقتصادی بحران کے خاتمے کے لیے حکومت نے بین الاقوامی مالیاتی ادارے سے بیل آؤٹ پیکج کے لیے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ حکومت کے بقول اس فیصلے سے اقتصادی استحکام آئے گا، لیکن دوسری جانب پاکستانی روپے کی قدر ڈالر کے مقابلے میں تیزی سے کم ہوئی ہے اور کرنسی مارکیٹ میں شدید عدم استحکام دیکھا جا رہا ہے۔ منگل کو ایک ہی دن میں انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر تقریباً 8% تک کم ہو گئی۔ انٹر بینک مارکیٹ یعنی بینکوں کے مابین ڈالر کی لین دین کی منڈی میں ڈالر 139 روپے کی بلند ترین سطح پر فروخت ہوا۔ کرنسی ڈیلرز کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف اور حکومت کے مابین بیل آؤٹ پیکج کے لیے جن شرائط پر بات ہو رہی ہے، اس سے روپے کی قدر پر منفی اثر پڑا ہے۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ کے مطابق آئی ایم ایف کی شرائط ہیں کہ بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعاتی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے، شرح سود کو بڑھایا جائے اور روپے کی قدر کو کم کیا جائے۔ ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے سیکرٹری ظفر پراچا کے مطابق جب ایک مرتبہ روپے کی قدر میں کمی آتی ہے تو سرمایہ کاروں میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے اور ڈالر کی طلب بڑھ جاتی ہے۔ وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
آج گورنمنٹ نے اس کو ڈی ویلیو کر دیا، دوسرے الفاظ میں تو یہ پینک تو نہ ہوئی نا، تو جب وہ ڈی ویلیو ہو گیا تو پھر مارکیٹ میں پینک آ گئی، کیونکہ 17% تک کی ڈیویلیویشن کی بات ہو رہی ہے اور آج جو ہوا ہے وہ میرا خیال ہے کوئی 7-8% کے قریب ہوا ہے، تو اگر ہم 17% دیکھیں تو وہ جا کے 145 کے اوپر بات رکتی، اور حکومت کی طرف سے کوئی تردید بھی نہیں آ رہی ہے کہ ہم مزید ڈیویلیو کریں گے یا نہیں، تو ایک یہ لازمی سا امر ہے۔
یاد رہے کہ دسمبر 2017 کے بعد سے اب تک یہ پانچویں مرتبہ ہے کہ روپے کی قدر میں کمی ہوئی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں اس وقت ڈالر 134 روپے سے 136 روپے کے درمیان میں فروخت ہو رہا ہے۔ پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں تیزی سے کمی آ رہی ہے اور اسٹیٹ بینک کے پاس 9 ارب ڈالر کے ذخائر موجود ہیں جن سے محض 2 ماہ کا برآمدی بل ہی ادا کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر خزانہ اسد عمر کا کہنا ہے کہ رواں سال کے آخر تک پاکستان کو قرضوں کی ادائیگی کی مد میں تقریباً 8 ارب ڈالر ادا کرنے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ایسی معاشی صورتحال میں روپے کی قدر پر دباؤ رہے گا، جبکہ ڈالر مہنگا ہونے سے ملک میں مہنگائی بڑھے گی۔ سارا حسن، اردو وی او اے۔
بین الاقوامی مالیاتی ادارے سے رجوع کرنے کے فیصلے سے پاکستان کی اقتصادی صورتحال اور عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا، اور ملک کا صنعتی شعبہ اس سے کس طرح متاثر ہو سکتا ہے، اور اس فیصلے کے بعد حکومت کو آئی ایم ایف سے مستقل رجوع سے بچنے کے لیے کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اس بارے میں ماہرین کی رائے اور تبصرے پر مبنی ایک تجزیاتی رپورٹ یاسمین جمیل نے تیار کی ہے۔
پاکستان کی حکومت کی طرف سے آئی ایم ایف کی جانب قرض کے لیے جانے کے فیصلے پر تبصرہ کرتے ہوئے نیو یارک کے ماہر اقتصادیات اور البرائٹ سٹون برج گروپ کے ڈائریکٹر عزیر یونس نے کہا کہ اگرچہ تحریک انصاف کی حکومت کو اس فیصلے کی وجہ سے تنقید کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن یہ ماضی کی غلطیاں ہیں جس کا سامنا اس حکومت کو کرنا پڑے گا۔
ان کو کریٹیسائز کریں گے تحریک انصاف کو کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی اور چوائس تھی نہیں، اور یہ جو اکنامک کرائسس ہے یہ پچھلے 24 مہینے پہلے جو ہے دیکھنے میں آ رہا تھا کہ یہ ہوگا۔ شاید عمران خان صاحب کی حکومت ہو یا نواز شریف کی حکومت آتی تو کوئی بھی ہوتا تو انہیں آئی ایم ایف پہ جانا پڑتا، اور یہ ماضی کی غلطیاں ہیں جس کی قیمت اب جو ہے وہ تحریک انصاف کو ادا کرنی پڑے گی، اور ان کو جو ہے اس کا کرٹیسزم بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اب دیکھتے ہیں وہ آگے اکنامک پالیسی کس طرح کی بناتے ہیں، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس وقت کوئی ایسا پلان ہے نہیں، اور یہ جو سلسلہ ہے کہ ہر 3 سے 4 سال میں آئی ایم ایف کی طرف پاکستان چلے جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ شاید پھر 4 سال بعد ہم یہی گفتگو کر رہے ہوں۔
اور کراچی چیمبرز آف کامرس کے صدر جنید اسماعیل ماگڈا کا بھی یہی خیال تھا کہ حکومت کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا۔
پاکستان کے پاس کا حل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جائے، اور جو انہوں نے ابھی فیصلہ کیا ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ آئی ایم ایف پہ جانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو ہے نا ٹرمس اینڈ کنڈیشنز کو لے کے چلنا از آلسو ویری ڈیفیکلٹ، لیکن اب یہ مجبوری کا راستہ انہوں نے پکڑا ہے۔ حالانکہ ہر حکومت آتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہماری مجبوری ہے، لیکن ان کو یہاں پہ کٹ آف کرنا پڑے گا۔ یہ مجبوری فور دا ٹیمپرری فیز ہے، اس کے بعد ہم نہیں جائیں گے۔ اس قسم کی کوئی کمٹمنٹ کرنی چاہیے جو ان لوگوں نے نہیں کی۔
اس سوال پر کہ اس فیصلے کا عام آدمی کی زندگی پر کیا اثر پڑے گا، جنید اسماعیل ماگڈا نے کہا،
عام آدمی کی زندگی پہ یہ کہ سب کی جیب کی اکنامی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ جو 10,000 میں گھر چل رہا تھا وہ آج 12,000 میں بھی نہیں چلے گا۔ اب ان کو جو لوور جو امپلائمنٹ اسکیل ہے وہ 15,000 سے لے کے اب 20,000 لے جانا پڑے گا۔ میڈیم کلاس اور لوور کلاس بالکل پھنس گیا، اور پاورٹی لیول تو سمجھ لو کہ زیرو ایسی ہو جائے گی کہ لوگوں کے پاس بریڈ اینڈ بٹر کے لیے جگہ راستہ نہیں ہوگا۔
اور اس فیصلے کے ملک کی معیشت اور صنعت پر پڑنے والے اثرات پر بات کرتے ہوئے اسماعیل ماگڈا نے کہا،
یہ تو ٹیمپرری ایک فیس سے نکل جائیں گے کہ چلے آئی ایم ایف سے لے کے تو ہمارے اوپر اس کی جو عوام ہے اس کے اوپر تو اتنا لوڈ نہیں پڑے گا۔ اس کا الٹیمیٹلی لوڈ کلب ہو کے کچھ سالوں کے بعد تو ضرور ہمارے اوپر وہ انٹرسٹ کی شکل میں آئے گا، لیکن اس وقت جو ہم پھنسے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پریشر میں آ کے گیس کے پرائسز بڑھا دیے، اور کتنے بڑھا دیے آپ یقین نہیں کریں گے، کہ ہمارا سارا سیکٹر جنرل انڈسٹری، پی این جی سیکٹر، ہر سیکٹر جو ہے وہ پوری اس کے مصیبت میں پڑ گئی ہے، اور اب کوئی انڈسٹری چلنے جیسی نہیں ہے، ان ایمپلائمنٹ زیادہ جنریٹ ہونی ہے، کیا کریں گے ہم۔
اور عزیر یونس نے کہا کہ آئی ایم ایف سے قرض لینے کے بعد پاکستان کی معیشت 2-3 سال تک تو اچھی ہوگی، لیکن اگر معاشی اصلاحات نہ کی گئیں تو حکومت کو 3-4 سال بعد پھر آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا۔
اگر آپ آئی ایم ایف کی آرٹیکل 4 پچھلے 3 دفعہ کا پڑھ لیں تو اس میں سیم ہی مسئلے لکھے ہوئے ہیں، تو وہ جب تک ریفارمز ہوں گے نہیں تب تک اقتصادی حالات جو ہے 2-3 سال کے لیے معیشت اچھی ہوگی، پھر جو ہے قرض لینے پڑ جائیں گے۔ میری امید ہے کہ عمران خان صاحب اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ جو ریئل ریفارمز ہیں ان کی طرف توجہ زیادہ دیں گے، اور اگر توجہ نہ دی تو پھر جو ہے وہی جو سلسلہ چل رہا ہے، 2 سال معیشت اچھی ہوتی ہے، 3rd سال تھوڑی سست ہوتی ہے، اور 4th سال جو ہے وہ ہم پھر آئی ایم ایف کو یا سعودی عربیہ کو یا چین کو جو ہے دستک دیتے ہیں کہ ہمیں کچھ اربوں ڈالر کی ضرورت ہے معیشت کو آگے چلانے کے لیے۔
اور کچھ ایسے ہی خیالات کا اظہار کراچی چیمبرز آف کامرس کے صدر جنید اسماعیل ماگڈا نے کیا۔
اب ان کے پاس اس ٹیمپریری فیز سے نکلنے کے لیے کمٹمنٹ کرنا ہے، آگے جو ہے وہ انفلیشن نہ ہو، اور ہمیں جو ہے اس اکنامی کی گروتھ میں ہمیں رول پلے کرنا ہے تو انڈسٹری چلنے کا موقع دیا جائے، امپلائمنٹ جنریٹ جب بھی ہوگی، ایسے اقدامات نہ کریں جس سے انڈسٹری رک جائے۔ اور یہ ہے کہ ٹریڈ کے پیچھے جو ان کا امپورٹ بل ہے اس کو کم سے کم کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ نہیں کریں گے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو ہے نا بل بڑھتا ہی جائے گا، انفلیشن بڑھتا جائے گا، اور ہمارا جو رول ہے وہ کم سے کم ہوتا جائے گا۔
یہ تھی پاکستان کی حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف سے رجوع کرنے کے فیصلے پر ماہرین کی آرا پر مبنی ایک تجزیاتی رپورٹ۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنا ایشیائی دورہ مکمل کر لیا ہے، جس کے دوران چین میں ان کے چینی حکام کے ساتھ غیر معمولی طور پر تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا، اور دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر کشیدگی بڑھانے اور دو طرفہ تعلقات خراب کرنے کا الزام عائد کیا۔ یوں پومپیو کا دورہ چین شمالی کوریا کے دورے سے یکسر مختلف رہا، جسے دونوں فریقین نے مثبت اور تعمیری قرار دیا۔ ایشیا کے اس دورے میں پومپیو جنوبی کوریا اور جاپان بھی گئے تھے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کے نمائندہ سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ شبیر چیلانی۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو اور ان کے چینی ہم منصب وانگ جی نے دورہ چین کے آغاز میں صحافیوں کے سامنے مصافحہ کیا، تاہم انہوں نے اس ملاقات میں غیر معمولی طور پر بلا تکلف اور غیر سفارتی الفاظ استعمال کیے۔ اس موقع پر چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا،
We urge the United States to stop this kind of mistaken actions. We believe China and the US should stick to the correct path of cooperation and win-win.
ہم امریکہ سے اس قسم کے غلط اقدامات کو روکنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ چین اور امریکہ کو تعاون اور دونوں کے مفاد کے لیے سمت درست کرنے کے عمل پر کاربند ہونا پڑے گا، بجائے اس کے کہ وہ تنازعات اور مخالفت کی راہ اپنائیں۔ امریکی وزیر خارجہ پومپیو کا اس موقع پر کہنا تھا، مجھے افسوس ہے کہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان اسٹریٹجک مذاکرات کچھ اس انداز میں چلے جس سے آپ سب کرنا نہیں چاہتے تھے۔ یہ ہمارے دونوں ممالک کے عوام کے لیے اچھے مواقع پیدا کرنے کی غرض سے وسیع تر اور تمام مسائل کا احاطہ کرنے پر مبنی بات چیت ہوتی۔ چینی وزیر خارجہ وانگ نے امریکہ پر چین کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کا الزام لگایا اور کہا کہ امریکہ تائیوان کے معاملے پر ایسی حکمت عملی اپنا رہا ہے جو چین کے بنیادی مفادات کے خلاف ہے۔ اس دورے کے بارے میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور چین کے درمیان بات چیت کے دوران ایسے معاملات پر براہ راست گفتگو کی گئی جن میں دونوں ملکوں کا اتفاق نہیں ہے، ان میں بحیرہ جنوبی چین اور انسانی حقوق کے معاملات شامل ہیں۔ تاہم دونوں وزرائے خارجہ نے زیادہ تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس بارے میں امریکہ کے نائب صدر مائک پینس کا کہنا تھا،
To put it bluntly, President Trump's leadership is working and China wants a different American president.
اگر سیدھی بات کی جائے تو صدر ٹرمپ کی قیادت مؤثر طور پر کام کر رہی ہے اور چین ایک مختلف انداز کے امریکی صدر کی خواہش رکھتا ہے، اس بارے میں کوئی شک نہیں ہو سکتا۔ چین امریکی جمہوریت میں مداخلت کر رہا ہے۔ وزیر خارجہ پومپیو کا دورہ چین اس سے پہلے اتوار کے روز ہونے والے شمالی کوریا کے دورے سے یکسر مختلف تھا، جس میں انہوں نے شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان سے ملاقات کی تھی۔ اگرچہ اس ملاقات کی زیادہ تفصیلات جاری نہیں کی گئیں، دونوں فریقین نے اسے مثبت اور تعمیری قرار دیا تھا۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ پومپیو اور کم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چیئرمین کم کے درمیان دوسری سربراہ ملاقات کے مقام اور تاریخ کے بارے میں تفصیلات طے کی تھیں۔ شبیر جیلانی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس کی ریاست انگوشیا میں چیچنیا کے ساتھ سرحد کی حد بندی کے تنازع پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ دارالحکومت میں ہزاروں احتجاجی مظاہرین سڑکوں پر آ گئے۔ وہ چیچنیا کے ساتھ سرحدی حد بندی کے حالیہ معاہدہ کرنے پر ریاست کے سربراہ یونس بیگیاکروف کے ساتھ استعفی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس بارے میں سلاتیسا ہوک کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسور امام۔
دونوں ماضی میں روس کی خود مختار ریاستیں تھیں جو روسی یونین کے خاتمے کے بعد الگ ہو گئی تھیں۔ سوویت یونین کے 1991 میں ٹوٹنے کے بعد پیدا ہونے والے علاقائی تناؤ کے خاتمے کے لیے کیا گیا یہ معاہدہ سرحدی تناؤ ختم کرنے کے بجائے انگوشیا عوام کے اشتعال کا باعث بنا۔ انگوشیا کے ایک رہائشی خامد اظہر کوف کہتے ہیں، وہ کہنے کہ ہم آج غم سے نڈھال ہیں کیونکہ دونوں علاقوں کے سربراہوں نے عوام سے پوچھے بغیر ہماری زمینوں کا سودا کیا۔ مظاہرین اپنے سربراہ مملکت یونس بیگ یعقوف کے استعفی کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ زمین کا تبادلہ ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور چیچنیا کے مفاد میں۔ ایک اور انگوش شہری کا کہنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا علاقہ واپس چاہتے ہیں، یہ ہمارا تھا، یہ ہم اپنے پاس ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ کو کافی ریاست کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے چیچن لیڈر رمضان قادیروف کو ماسکو کی حمایت حاصل ہے، لیکن وہ خود بھی کو کافی خطے میں اپنی بالادستی قائم رکھنے کے لیے کوشائیں۔ ڈیفینس یونیورسٹی سے وابستہ تجزیہ کار پیٹر ایلٹیسوف کہتے ہیں،
he is a kind of a king on the northern Caucasus and he doesn't obey any law. I mean, he claims his allegiance so only directly to Vladimir Putin.
وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شمالی کوکاف میں ایک طرح کے بادشاہ ہیں، وہ کسی قانون کو خاطر میں نہیں لاتے۔ میرا مطلب ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ براہ راست روسی صدر ولادیمیر پوتن کے وفادار ہیں، اس لیے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ کوکاف میں 50 سے زائد نسلی گروپ آباد ہیں، ان میں چیچن سب سے بڑا گروپ ہے۔ بیشتر گروپوں کی نہ حکومت ہے اور نہ ہی ان کی ریاست کی حدود متعین ہے، ان کی اکثریت غریب لوگوں کی ہے۔ خطے میں موجود محرومیاں دہشت گرد گروپوں کے لیے اچھا میدان ثابت ہوتی ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک خطے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور روسی کوکاف میں بنیادی آزادی فراہم نہ کیے جانے کی مذمت کرتی رہی ہیں۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکہ کے موسمی ماہرین کی پیشگوئی ہے کہ ہریکین مائیکل منگل کو دیر گئے ایک بڑے طوفان میں تبدیل ہو جائے گا، جبکہ یہ جنوب مشرقی ریاست فلوریڈا کی طرف خطرناک کا راستہ اختیار کیے ہوئے ہیں۔ فلوریڈا کے گورنر ریک اسکاٹ نے 35 کاؤنٹیز کے لیے ہنگامی نوعیت کا اعلان کر دیا ہے اور فلوریڈا نیشنل گارڈز کے 500 ارکان کو تیار کیا ہے۔ گورنر کا کہنا تھا،
The panhandle and parts of the Big Bend will likely see winds in excess of 110 miles per hour.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس طرح کا طوفان نہیں دیکھا جو ہماری ریاست سے ٹکرایا ہو۔ فلوریڈا کی ریاست میں عشروں میں یہ تباہ کن طوفان ہوگا، یہ ہلاکت خیز اور انتہائی خطرناک ہوگا۔ اسکاٹ نے لوگوں کو تنبیہ کی کہ وہ انخلا کے حکم کو نظر انداز نہ کریں۔ اٹلی نے کہا ہے کہ وہ یورپی یونین کے ممالک سے مہاجرین کو لانے والے جہازوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے گا۔ اٹلی کی نئی حکومت نے کہا ہے کہ یورپی ملکوں کو مل کر تارکین وطن کا بوجھ برداشت کرنا ہوگا۔ روم سے وائس آف امریکہ کی نامہ نگار سبینا کیسٹل فرانکو کی رپورٹ، سعدیہ اسد کی زبانی۔
اٹلی کے وزیر داخلہ میتھیو سلوینی نے واضح طور پر کہا ہے کہ ان کا ملک پناہ گزینوں کے جہازوں کو اترنے کے لیے زمین فراہم نہیں کرے گا، بالکل اسی طرح جس طرح پناہ گزینوں سے بھری کشتیوں کے لیے بندرگاہیں بند کی ہیں۔ اسی طرح اٹلی بلا اجازت پناہ گزینوں کو لے کر آنے والے جہازوں کے لیے ہوائی اڈے بند کر دے گا۔ مسٹر سلوینی نے اپنے بیان میں کہا کہ اگر برلن اور برسلز میں کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ بلا اجازت جہازوں میں پناہ گزینوں کو بھر کر ہمارے ملک میں بھیج دے گا تو وہ یہ جان لے کہ انہیں جہاز اتارنے کے لیے زمین نہیں دی جائے گی۔ محنت کے وزیر لیجی دی مایو نے فوری طور پر مسٹر سلوینی سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، میں نہیں جانتا کہ ان جہازوں کو اترنے کی کس نے اجازت دی ہے، کیونکہ جرمنی کی درخواست پر یورپی یونین کے ساتھ ہونے والی اٹلی کی بات چیت میں اس طرح کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ مسٹر دی مایو نے مزید کہا کہ اس طرح جہازوں کے کسی بھی ملک میں آنے سے قبل اجازت درکار ہوتی ہے۔ اٹلی اور جرمنی ایک معاہدے پر کام کر رہے ہیں جس کے تحت جرمنی ان پناہ گزینوں کو اٹلی بھیجے گا جنہوں نے اٹلی میں پناہ کی درخواست دے رکھی ہے، تاہم ابھی تک کسی معاہدے پر دستخط نہیں ہوئے۔ اٹلی کے دو وزیروں کی جانب سے سامنے آنے والے بیان کے بعد جرمنی کی وزارت داخلہ کے ترجمان سیرن شمیت نے کہا کہ پناہ گزینوں کو اٹلی لے کر جانے والے طیاروں کے اوقات کار کا تعین نہیں کیا گیا اور نہ ہی ایسے کوئی طیارے اٹلی جا رہے ہیں، اور روم کے ساتھ تعاون کے بارے میں کسی قسم کے خدشات موجود نہیں ہیں۔ جرمن چانسلر اینگلا مرکل کی ترجمان خاتون مارٹینا فٹس کا کہنا ہے کہ معاہدے پر اتفاق ہو گیا ہے اور جرمنی کو امید ہے کہ اس پر جلد ہی دستخط بھی ہو جائیں گے، ایک ایسا معاہدہ جو اسپین اور یونان کے درمیان طے ہوا تھا۔ یورپی یونین کے قواعد و ضوابط کے مطابق عام طور پر پناہ کے متلاشی افراد کو یورپی یونین کے اس ملک میں پناہ کی درخواست دینا ہوتی ہے جہاں وہ سب سے پہلے داخل ہوتے ہیں، اور یہ ملک اکثر و بیشتر اٹلی ہی ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ افریقہ کے ساحلوں سے زیادہ قریب ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ شخصیات کا ایک پورا سلسلہ جڑا ہوا ہوتا ہے، جیسے حجاب امتیاز علی اور امتیاز علی تاج، اسی طرح یاسمین طاہر اور نعیم طاہر۔ تو وہی نعیم طاہر ہفتے کے روز پروگرام کچھ تو کہیے کے مہمان تھے اور ان سے گفتگو کی ہماری ساتھی شہناز عزیز نے۔
میں ایک جھلک پہلے سنوانا چاہتی ہوں آپ کے ایک انٹرویو سے، چھوٹا سا اقتباس اور پھر ہم اس پہ بات کریں گے۔
زمین دینے کے بعد وہ بالکل بہت اچھی لوکیشن تھی، این پریزیڈنٹ ہاؤس کے سامنے، اب وہاں پہ آگے بیوروکریسی کا چھاپا پڑ گیا، اس پہ اس کو ایک ٹھیکہ دے دیا گیا، اور وہاں ایک گدھا اور ریڑا بیڑا کھڑے رہتے تھے، ٹھک 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 کرتے تھے۔ بنیادوں کے بعد پہ پانی کھڑا ہو گیا اور سبسکائی جمع ہو گئی، اور وہ ایک کہلاتا تھا دی آئس اور آف اسلام آباد۔ تو وہ ساری کی ساری، اس کو پھر میں نے ایکٹیویٹ کیا، 1000 بندہ روز اس کا وزٹر کا میں نے اس مقام تک پہنچایا اس کو۔
1000 لوگ روزانہ آتے تھے دیکھنے کے لیے، تو اور اب کیا حال ہوا؟
1000 لوگ آتے تھے،
اب بھی وہی کیفیت ہے یا
افسوس ہے کہ نہیں ہے؟ اب انہوں نے وزٹر بک ہی ہٹا دی ہے۔
اچھا خطرناک تبصرے کر جاتے ہوں گے میرا خیال ہے کچھ. یہ بہت کمال کی بات ہے کہ 18 سال سے رکے کام کو آپ نے 18 ماہ میں پورا کر دیا. تو کس طرح کیسے ممکن ہوا یہ؟
دیکھیے شہناز, جب آپ کو کوئی کام کرنا ہو اور آپ دل سے چاہتے ہو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے اور اس میں آپ کے دل میں کوئی لالچ بھی نہ ہو, تو پھر آپ کوئی کسی کا عذر نخرا برداشت نہیں کرتے. میں صبح جاتا تھا ہر روز دیکھنے کے لیے کہ کتنا کام ہوا, رات میں 7 بجے آتا تھا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک دفعہ میں اسی طرح 7 بجے واپس آیا تو بس کچھ ایسی بات ہوئی کہ مجھے فوراً ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا اور ڈاکٹر نے کہا کہ تم تو ایڈوانس سٹیج میں ہو کینسر کی.
ارے
جی ہاں, تو میرا کڈنی کا کینسر تھا. میں نے اس کے باوجود 18 دن کا آپریشن کے بعد مجھے ریسٹ تھا. 18ویں دن میں واپس موجود تھا دفتر میں اور اسی طرح سے میں نے اپنا سارا کام شروع کر دیا. اب اس میں گہنے کو تو ایک 8 گیلریز ہیں, لیکن اس کے اندر 18 گیلریز ہیں اور 1,43,000 اسکوئر میٹر کنسٹرکشن ہے.
اور کتنی خوبصورت بلڈنگ, خود بھی ایک دلکش عمارت جیسے ہوتی ہے نا, کہ ایک لگتا ہے ہسٹری بھی ہے اس کی. بہت خوبصورت عمارت ہے, بہت ہی مجھے پسند ہے.
نہیں, عمارت تو ویسی ہی ہے. میں اب آپ سے ذرا الحمرہ کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. لاہور میں الحمرہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت بڑا ثقافتی مرکز. میں نے جب فیصلہ کی عدالت کے بعد میں نے آرٹس کاؤنسل کا جو مجھے چارج دیا گیا, تو یہ جو زمین جس پہ ابھی ہے وہ میں نے سرکار سے خریدی تھی, کوئی گفٹ نہیں ملا تھا, خریدی تھی چندہ جمع کر کے. اور اسی زمانے میں پھر اس کے بعد میں امریکہ سے واپس گیا تھا تو میری بہت دوستی ہو گئی تھی. ایڈورڈ ہرن پروفیسر تھے اور انہوں نے یونیورسٹی کا تھیٹر سینٹر بنایا تھا, تو انہوں نے کہا ہم تمہاری مدد کریں. چنانچہ انہوں نے مجھے ساری ٹیکنیکل دی اور میں نے ایک ماڈل بنایا اور میں نے کہا کہ میں یہاں یہ بلڈنگ بناؤں گا. پیسے نہیں تھے. ایسا ہوا کہ ایک کرائسس میں صدر ایوب نے یہ کہا کہ وہ آرٹس کاؤنسل میں روس کے ایک بہت بڑے طائفے کے شو کا افتتاح کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب میں تیار کر چکا ان کے آنے سے پہلے تو اس رات ایک طوفان آیا اور ساری تیاری کیونکہ کھلے میں تھی سب بہ گئی. بہرحال میں نے دوبارہ تو کیا, تو میں نے اس دن اپنے چیئرمین سے کہا, میں نے کہا صاحب آج کا موقع ہے, پریزیڈنٹ صاحب یہاں برابر گورنمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں, انہوں نے سب دیکھا ہے کس طوفان سے ہم گزرے ہیں, ان سے یہ کہیے کہ ہمیں ہال بنانے کے لیے اور سینٹر بنانے کے لیے پیسے دے دے. تو آپ جانتے ہیں کہ جو سول سرونٹس وغیرہ ہوتے ہیں وہ تو بڑے پروٹوکول وغیرہ کے قائل ہوتے ہیں, کہتے ہیں جی میں تو یہ نہیں کر سکوں گا کیونکہ میں نے پروٹوکول سے اجازت نہیں لی ہوئی, تم جو چاہو کرو.
اچھا
وہ آئے, میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ چھوڑا نہیں. اب ٹریسپاس فیلڈ مارشل ایوب خان کا جو تھا اس کے لیے پاگل پانی چاہیے تھا. تو میں نے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ آئی ریکویسٹ یو ٹو لک ایٹ مائی ماڈل اینڈ ہیلپ اس. میں نے کہا یس یس. ینگ مین ذرا مسکرائے, ہنسی بھی انہیں آئی. تو میں نے فٹافٹ بلا 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 سبق دیا کہ اس میں یہ ہے, اس میں یہ ہے, یہ اور آپ کلچر ٹیکس کر رہے ہیں اور آپ کی کلچر ڈپلومیسی کا یہ بڑا امپورٹنٹ انسٹرومنٹ بن جائے گا, تو آپ اس کے لیے مدد کیجیے. انہوں نے وہیں اسی وقت انسٹرکشن جاری کی اس سینٹر کے لیے پیسے دیے. تو آج آپ کے سامنے اتنا بڑا الحمرہ جو کھڑا ہے
اور بڑا حصہ ہے, بالکل
کا نتیجہ ہے.
شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بی او اے اردو, اب آپ کے ہاتھ میں.
پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, بی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے.
بی او اے اردو, اب آپ کے ہاتھ میں.
پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر, پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر کرٹس بائنم. پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلیٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے. اس وقت تک کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے. اور اب پروگرام سنیے گا جہاں رنگ.